یہ مجلس اور یہ تقریب سعید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منعقد کی جا رہی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیرت طیبہ کے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اصل بات تو عمل کی ہے, باتیں الحمدللہ آپ حضرات نے بہت ساری سنی ہیں اور ہر بات انتہائی قیمتی ہے, لیکن ہمیں ان باتوں کے سننے کا فائدہ تب ہوگا, پورا فائدہ تب ہوگا جب ہم ان پر عمل کریں, کیونکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں, اللہ جیسے چاہتے ہیں میرا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا یہ سب کچھ اللہ کی چاہت اور مرضی کے مطابق ہو. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تو ہم سے براہ راست گفتگو نہیں فرمائیں گے, انہوں نے اس سلسلہ میں اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کہ میرے پیغمبر کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. اب جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ میری ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہو تو وہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کو اپنا لے تو وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پر آپ نے زندگی گزاری, آپ کا بیٹھنا اٹھنا, نماز پڑھنا, روزے رکھنا, راتوں کو جاگنا, اللہ سے دعا مانگنا, اپنوں سے تعلقات, اجنبیوں سے تعلقات, دشمنوں سے تعلقات, بیوی بچوں سے تعلقات, صحابہ کرام سے تعلقات, احباب سے تعلقات, رشتہ داروں سے تعلقات, اگر یہ سب کچھ ہمارا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کے محبوب بن گئے اور ہم نے وہ چیز اختیار کر لی ہے جو اللہ کو پسند ہے, جو اللہ رب العزت کو پسند ہے ہم نے اس چیز کو اختیار کر لی. اور یہ بات قرآن میں اللہ نے فرمائی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو میرے پیغمبر کی اتباع کرو, میرے پیغمبر کی اتباع کرو. چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہوں نے اپنی پوری زندگیوں میں کوشش کی اور اس کوشش میں کامیاب ہوئے کہ ہر چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, ہر چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اور پھر آپ کی اتباع دو طرح پر ہے, ایک تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کیا, آپ نے فرمایا اس طرح پر ہم نے کر لیا, یعنی ہم نے یہ سمجھا اور جانا کہ اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہماری فلاح و بہبود ہے. لیکن عمل میں پتہ ہی ہو تو یہ بات پوری نہیں ہوتی, مکمل نہیں بنتی. آدمی زبان سے بھی کہے کہ ہماری کامیابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے میں ہے, اور عملی زندگی کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ آنا چاہیے. آپ نے جو فرمایا اس کے مطابق آدمی چلے, جو ہم سے وعدے لیے اس کے مطابق آدمی چلے مسلمان ہونے کی حیثیت سے. جیسا کہ آپ بیعت کے موقع پر فرمایا کرتے تھے, قرآن پاک میں ذکر ہے, یُبَایِعُنَکَ عَلٰی اَلّٰا یُشْرِکَنَ بِاللّٰهِ شَیْئًا وَلٰا یَسْرِقَنَ وَلٰا یَزْنِینَ وَلٰا یَقْتُلْنَ اَوْلٰدَهُنَّ وَلٰا یَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ اَیْدِیهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ ولا يعصينک فی معروف فبایعهن واستغفر لهن. اب اس بات پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرات سے بیعت لیا کرتے تھے عورتوں سے، اور یہ احکام جو ہیں یہ مشترک ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں مردوں کے لیے بھی. یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ سب چیزیں سب کے لیے. تو اس لیے ہم اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جائے، اپنی زندگیوں کے اندر لایا جائے. آپ دیکھیں کہ حضرات صحابہ کرام کے اندر اتنی تڑپ ہوتی تھی، اشتیاق ہوتا تھا کہ آپ کی ہر چیز کے ساتھ، آپ کے آزائے مبارکہ سے صادر ہونے والے اعمال کے ساتھ، اور ہر اس چیز کے ساتھ جس کی نسبت آپ کی طرف ہو گئی، صحابہ کرام کو اس سے محبت ہوتی. یہی نہیں کہ جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں اس طرح نماز پڑھتے ہیں، یہ تو تھا ہی. جس طرح آپ روزہ رکھتے ہیں اسی طرح صحابہ روزہ رکھتے ہیں، بلکہ جو بھی معمولات صحابہ کے سامنے تھے ان سب پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ، گھر کے معمولات معلوم کرنے کے بعد رات کو کس طرح پر جاگنا ہوتا تھا، کس طرح نماز پڑھنی ہوتی تھی، ان پر بھی عمل کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جس چیز کی، جس عمل کی، جس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہو گئی، بس اس بات کے ساتھ بھی محبت ہوتی تھی، اس بات کے ساتھ بھی، اس چیز کے ساتھ بھی محبت ہوتی تھی. آپ کی لسان نبوت سے جو باتیں نکلی ہیں، ہر چیز کے ساتھ، ہر نکلی ہوئی بات کے ساتھ گویا کہ حضرات صحابہ کرام کو محبت ہوتی تھی. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مشہور صحابی ہیں، انہوں نے ایک دفعہ اپنے غلام سے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ ایک گھوڑا خرید کر کے لاؤ. چنانچہ وہ خرید لائے، انہوں نے 300 میں وہ گھوڑا خریدا، 300 میں وہ گھوڑا خریدا، اور جو گھوڑے کا مالک تھا اس کو بھی ساتھ لے آئے کہ پیسے وہاں جا کر کے آپ کو دے گا. چنانچہ گھوڑا دیکھا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اور پوچھا کہ بھی کتنے کا خریدا؟ انہوں نے کہا جی 300 میں خریدا. مالک کو پوچھا بھی تم نے 300 کو بیچا؟ اس نے کہا جی ہاں. فرمایا کہ بھائی یہ تو زیادہ قیمت کا ہے، یہ تو زیادہ قیمت کا ہے، تو کیا آپ کو 400 نہ دے دیے جائیں؟ کہنے لگے بہت اچھی بات ہے. تو پھر فرمانے لگے کہ نہیں 400 سے بھی زیادہ کا، بڑھتے بڑھتے 800 تک چلے گئے، اور 800 اس گھوڑے کے مالک کو دیا اور وہ چلا گیا. ظاہر کتنا خوش ہوگا کہ کہاں 300 پر سودا ہوا تھا. ایسے خریدار بھی کم ملتے ہیں بلکہ نہیں ملتے، اور 800 میں انہوں نے دے دیا، 800 میں. بعد میں جو ساتھی تھے انہوں نے کہا حضرت جی آپ نے کیا کیا، 300 میں ایک چیز مل رہی تھی تو آپ نے 800 میں وہ اس کا سودا کیا ہے. تو فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ہر مسلمان کی خیرخواہی کیا کروں گا، ہر مسلمان کی خیرخواہی کیا کروں گا. جب تم نے سودا 300 میں کیا، گھوڑے کو میں نے دیکھا، میں سمجھا کہ یہ بیچارہ سادہ آدمی ہے، اس کو پتہ نہیں، اس کو اپنی چیز کی قیمت کا اندازہ نہیں، اور واقعتاً اس کی قیمت 800 تھی. تو میں نے گویا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، کہ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں کسی سے، میں ہر کسی مسلمان کو گویا خیرخواہی کا معاملہ کروں گا اور کسی کو دھوکہ نہیں. آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایک بات پر، ایک ایک چیز پر گویا کہ وہ لوگ مر مٹنے والے اور عمل کرنے والے تھے. حتیٰ کہ یہ تو صحابہ کرام کی بات ہے، بعد والے دور میں آپ دیکھیں، بلکہ ہر دور کے اندر کچھ نہ کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے. صحابہ کرام میں تو سارے ایسے تھے، تابعین کے اندر اکثر ایسے تھے، تبع تابعین کے اندر اور کمی آ گئی ان کے بعد والے زمانوں میں، اور جو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اسی طرح وہ برکات جو ہے اس کے اندر کمی چلی آتی ہے، چلی آتی ہے. تو ایک صاحب تھے، یہ غالباً سن 3 ہجری کا قصہ ہے، کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے ابو داؤد شریف، یہ سیاستہ کی مشہور کتابوں میں سے کتاب ہے. انہوں نے یہ کتاب لکھی اور فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق اور محبت, فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 500,000 احادیث لکھی. فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 500,000 احادیث لکھی ہیں, ان میں سے چن کر کے میں نے اس کتاب کے اندر احادیث کو درج کیا ہے, اور اس کے اندر گویا 4,800 احادیث کو میں نے جمع کیا, 4,800 احادیث کو میں نے جمع کیا. اور فرمایا کہ لیکن عمل کے لیے انسان کے اگر عمل کرنا ہے تو اس کے لیے اس میں سے 4 حدیثیں کافی ہیں, ان میں سے جو میں نے 4,800 احادیث لکھی ہیں عمل کے لیے 4 ہی کافی ہیں. اور پھر فرمایا کہ ان میں سے ایک انما الاعمال بالنیات, کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. اب اس کی بڑی تفصیلات ہیں, اگر آدمی ہر کام کے اندر ہر عمل کے اندر نیت اپنی درست کر لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ ملتا ہے, اور ملتا ہی بلکہ نیت پر ہے, اگر نیت اچھی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ملتا. اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام کی, انسان کی اسلام کی خوبی سے یہ بات ہے کہ فضولیات کو چھوڑ دے, فضول کلام کو چھوڑ دے, فضول کاموں کو چھوڑ دے. اب فضولیات میں کتنا وقت ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے, اگر آدمی اس پر عمل کرے تو کتنا انسان کو فائدہ ہو سکتا. اور تیسرے فرمایا کہ لا یؤمن المؤمن مؤمنا حتی یرضاہ لیقیہ ما یرضی لنفسہ. اس کے مشہور الفاظ تو اور ہیں لیکن اس کتاب کے اندر یہی ہے, فرمایا کہ مومن اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین, آگے لمبی حدیث ہے بینما مشتبہات, مانا یہ کہ حلال بھی واضح ہے, یہ حلال ہے یہ حلال ہے, الحرام بین حرام بھی واضح ہے, اور درمیان میں کوئی مشتبہ چیزیں ہیں تو فرمایا کہ ان سے بھی بچنا چاہیے. تو یہ 4 حدیثیں فرمایا کہ ایسی ہیں کہ اگر انسان زندگی کے اندر ان احادیث پر عمل کرے تو یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے. سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ مشہور بزرگ ہیں, صوفی کرام میں سے ہیں, یہ ایک دفعہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے, وہ پڑھا رہے تھے, طلباء کا مجمع تھا. آج تو عوام کا اتنا مجمع نہیں ہے جتنا اس زمانے کے اندر طلباء کا علم دین پڑھنے والوں کا مجمع ہوتا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی جگہ لکھا ہے 20,000 کا مجمع تھا فلاں محدث کی مجلس میں, کہیں 40,000 کا, کہیں زیادہ بھی آتا, 50,000 کا مجمع, اس سے زیادہ بھی مجمع ہوتا تھا. کن کا؟ عام لوگوں کا نہیں, جو حدیث پاک پڑھنے والے ہوتے تو ان کا اتنا بڑا مجمع ہوتا. تو حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے بندے تھے, اللہ کے ولی تھے, اور ان کی بڑی شہرت تھی اور وجا تھی. تو وہ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے, ایک ہنگامہ بپا ہو گیا, شور مچ گیا کہ حضرت تستری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں. تو خیر امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی, انہوں نے اکرام کیا, کھڑے ہو کر ملے, اپنی جگہ پر بٹھایا اور پوچھا حضرت کیسے تشریف لانا ہوا. فرمایا کہ لی الی کا حاجہ, مجھے آپ سے کام تھا. تو فرمایا کہ یہ ارشاد فرمائیے کیا کام ہے. فرمایا کہ تقولو قضیتہا, پہلے وعدہ کرو گے اس کو پورا کرو گے پھر میں وہ کام بتاؤں گا. تقولو قضیتہا, وعدہ کرو کہ میں اس کو پورا کروں. اب ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا, فرمایا قضیتہا مال امکان, اگر ممکن ہوا تو میں ضرور پورا کروں گا, اگر ممکن ہوا تو میں ضرور پورا کروں گا. تو انہوں نے فرمایا کہ اخرج لسانک الذی حدثت به الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبلہ, اخرج لسانک الذی حدثت به الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبلہ, میں اس کام کے لیے آیا ہوں کہ آپ اپنی وہ زبان نکالیے جس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کیا کرتے ہیں، تاکہ میں اس کو چوم لوں۔ میں اس کو چومنے کے لیے آج آیا ہوں، اور اسی لیے گویا کہ میں نے آپ سے یہ وعدہ لیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا، وعدہ پہلے کر لیا تھا۔ حتی اخرج لسانہ فقبل، انہوں نے اپنی زبان نکالی، حضرت عبداللہ بن سعد تستری نے ان کا بوسہ لیا۔ چلو آپ اندازہ فرمائیں، محبت تو یہ ہوتی ہے دراصل کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے محبت، آپ کے اقوال سے محبت، حتیٰ کہ وہ چیز جس کی نسبت آپ کی طرف کی گئی ہے، جو چیز بھی منسوب ہے آپ کی طرف، ہر چیز کی محبت دل میں آ جائے، تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں محبت ہے۔ اور پھر یہ کہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے اندر بھی، تابعین کے دور میں بھی، تبع تابعین کے دور میں بھی، ایک تو آپ کا واضح ارشاد ہے، ارشادات ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کام میں حضور کی مرضی اور پسندیدگی یہ تھی، تو صحابہ وہ بھی اس کو بھی ترجیح دیتے تھے، اس کے اختیار کرتے۔ خواب کے اندر اگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی اور کوئی بات آپ نے ارشاد فرما دی، تو زندگی کے اندر سامنے آپ نے ارشاد فرما دیا، تو اس کے خلاف کرنے کا تو مسلمانوں کے یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ خواب کے اندر اگر ادنا سا اشارہ مل گیا، تو بھی وہ خواب دیکھنے والا اس خواب کو پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، مجھے کرنی۔ میں کتاب میں دیکھ رہا تھا، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ مشہور بزرگ ہیں ہمارے، ان کو ان کے ماموں تھے، وہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ بیٹا تم لوگوں سے بات کہا کرو، نصیحت کیا کرو، ان کو بیان کیا کرو۔ حضرت کی طبیعت بیان کی تھی نہیں، وقت فرماتے تھے کہ مجھے وحشت ہے بیان سے، میں بیان نہیں کرتا۔ اور بہت سارے بزرگوں کو ہم نے بھی دیکھا، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، کہ وہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں تک، لیکن بیان کی طبیعت نہیں ہے، مزاج نہیں ہے، بیان کی طبیعت اور مزاج نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب بخاری شریف پڑھا رہے ہیں یا ترمذی شریف پڑھا رہے ہیں یا ابو داؤد شریف پڑھا رہے ہیں، دو دو تین تین چار چار گھنٹے بیٹھے بیان کرتے ہیں طالب علموں کے سامنے، لیکن ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا معمول نہیں تھا، مزاج نہیں۔ یہ نہیں کہ بیان کر نہیں سکتے، لیکن اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ مولانا تقی عثمانی دامت برکات، ہم نے ایک دفعہ ہمارے ہاں فیصل آباد میں ہمارے مدرسے میں تشریف لائے، تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا، فرمانے لگے کہ ہمارے ہاں بخاری شریف کا ختم تھا، تو معمول بزرگوں کا چلا رہا ہے بخاری شریف کے ختم پر کسی بڑے بزرگ کو بلاتے ہیں، تو ہم نے حضرت کو دعوت دی، وہ تشریف لائے، تو اس میں علماء کو بیان فرما رہے تھے۔ تو فرمان لگے کہ ایک دفعہ ہمارے دارالعلوم کراچی میں والد صاحب کی حیات طیبہ میں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو سارے اساتذہ اکٹھے ہوئے، سارے اساتذہ اکٹھے ہوئے، طلباء بھی اکٹھے ہوئے، تو حضرت سے درخواست کی کہ کچھ ارشاد فرمائیں، اور مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت کا مزاج اور معمول بیان کرنے کا تھا نہیں، تو لیکن ہم نے کہا جی کچھ نصیحت فرما دی۔ تو فرمایا کہ ایک ہی بات آپ نے ارشاد فرمائی اور بات ختم کر دی، اس میں ایک دو منٹ لگے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا کہ طالب علموں اپنی حقیقت پہچانو، بس اتنی بات۔ پھر اس پر علماء نے تفصیلات بیان کی، طالب علموں اپنی حقیقت پہچانو، تم کیا ہو، اللہ رب العزت کے ہاں تمہارا کیا مرتبہ، اس کی بہت ساری لمبی چوڑی تفصیلات۔ تو میرا مقصد عرض کرنے کا یہ ہے، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کو ان کے ماموں نے، جو کہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، یہ کہا کہ جنید تم لوگوں سے واز کیوں نہیں کہتے، واز کہا کرو، تو خاموش ہو گئے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو فرمایا کہ میں نے رات کو جمعہ کی رات کو سویا ہوا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں، تو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا، فرمایا تکلم علی الناس، جو نئے لوگوں سے بات کیا کرو، تکلم علی الناس، لوگوں سے بات کیا کرو. میری آنکھ کھل گئی. صبح کو میں اپنے ماموں کے پاس گیا، ابھی دروازے پر ہی تھا، کہنے لگے کہ لم تقبل حتی قیل لکا، میری بات نہیں مانی جب تک کہ اوپر سے آرڈر نہیں آ گیا، میری بات نہیں مانی جب تک کہ اوپر سے وہ نہیں آ گیا. کہ ان کو بھی اللہ کی طرف سے اطلاع ہو گئی، کشف ہو گیا کیا ہو گیا، تو ان کو پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیادہ. چنانچہ آپ، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خواب کی بات ہے لیکن عمل شروع کر دیا مزاج کے خلاف ہے. فرمایا مجھے بعض کہنے سے وحشت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تو لوگوں کو بتایا کہ آج بات ہوگی. ایک نے دوسرے کو، وہ جناب سارا مجمع اکٹھا ہو گیا، کیونکہ ان کے مریدین، چاہنے والے، اعتقاد رکھنے والے، محبت کرنے والے، ان کی دینداری کی وجہ سے، ولایت اور بزرگی کی وجہ سے، بہت بڑا حلقہ تھا ان کا، بہت مجمع اکٹھا ہو گیا، ایک دم سے اکٹھا ہو گیا، کرسی پر بیٹھ گئے، کرسی یا جو کچھ بھی اس زمانے میں تھا، بیان شروع کر دیا. جب بیان شروع کیا، اللہ جانے کتنا معرفتوں سے بھرا وہ بیان ہوگا، اللہ ہی جانتا ہے. تو ایک نوجوان کھڑا ہوا درمیان بیان کے، کہنے لگا حضرت ما مانا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما مانا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتقوا فرازۃ المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ. اب وہ نوجوان ایسا تھا کہ اس کو حضرت نہیں جانتے تھے کون ہے، نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے. کہنے لگا شیخ حضرت یہ بتائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا، اس فرمان کا، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اتقوا فراسۃ المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ، کہ تم مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کا کیا معنی؟ جنید رحمہ اللہ نے تھوڑی دیر سر چکایا اور سر اٹھا کر فرمانے لگے کہ بیٹا کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو، تمہارے اسلام قبول کرنے کا وقت آ گیا. سارے لوگ حیران ہوئے. اس میں گویا دو کرامتیں حضرت کی ظاہر ہوئی. ایک کرامت یہ پتہ چل گیا کہ یہ نوجوان مسلمان نہیں، اور دوسرے یہ بھی فرمایا کہ ہاں نہ وقت اسلام ہے، تیرے اسلام لانے کا وقت آ گیا. چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو. اور حدیث کا معنی بھی واضح کر دیا عملی طور پر، کہ یہی تو حضور فرما رہے ہیں کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. دیکھ لیا، پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہے، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کے اسلام لانے کا بھی وقت آ گیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خواب کے اندر پہنچا، اور آپ نے فرمایا اس پر بھی اپنی تمام چاہتوں کو ترک کر کے چھوڑ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا، اور لوگوں کو گیا کہ بعض نصیحت کہنا شروع کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام اور اس طریقے سے تابعین تبع تابعین، اس وقت تک جتنے بھی لوگ صحیح طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کی باتوں کو، آپ کے اشاروں کو، آپ کے تقاضوں کو، مرضیات کو سامنے رکھ کر کے چلتے ہیں، آپ کی مرضیات کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں. اور پھر جو اللہ کے بہت ہی نیک لوگ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محبت کرنے والے، ساری زندگی میں کوشش ہوتی ہے کہ کوئی سنت ہم سے چھوٹ نہ جائے. ملفوظات میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے، فرمایا ایک بزرگ تھے، وہ مسجد میں داخل ہونے لگے، غلطی سے بایاں پاؤں پہلے رکھ لیا، فرمایا کہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے. لوگوں نے کہا حضرت کیا ہوا اتنے پریشان ہو؟ ہماری تو لمحہ پڑے نماز رہ جائے تو ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، صرف ایک چھوٹا سا عمل جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں اس کے چھوٹنے پر، اور وہ بھی غلطی سے، انتہائی پریشان ہو گئے. فرمانے لگے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ دایاں پاؤں مسجد میں پہلے داخل کیا جائے. اس سنت کے ترک ہونے کی وجہ سے مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ ہی میرا نور باطن ظاہر نہ ہو جائے، میرے باطن کا نور زائل نہ ہو جائے اس سنت کے چھوٹنے سے. آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کیا حاصل کرتے ہیں، کس حد تک عمل کرتے ہیں. آج تو اگر کسی مسلمان سے یہ کہو کہ بھائی داڑھی رکھ لو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو وہ بھی شاید اس پر آمادہ نہ ہو. لیکن مایوسی کی بات بھی نہیں ہے. میرا مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ ہر سنت پر عمل کرنے کی، حضرات صحابہ کرام کے بعد والے زمانے کی بات عرض کر رہا ہوں، اس کے زمانے میں اور اس کے بعد والے زمانے میں بھی آج تک ایسے لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی سنت پر بھی، چھوٹی چھوٹی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جب کسرا کے دربار میں گئے ہیں، مشہور واقعہ ہے، وہ جب وہاں گئے تو دسترخوان بچھا ہوا تھا، کھانا کھا رہے تھے، تو درمیان میں کوئی لقمہ یا لقمے کا کچھ حصہ نیچے گرا، اٹھا کر کھانے لگے. ساتھ والے ساتھی نے کہا کہ یہاں لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، ایسا نہ کرو. حالانکہ حکم یہ ہے اور حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی لقمہ نیچے گرے، کھائے جانے کے قابل ہے، صاف کر کے کھا لو اگر کچھ لگا ہے، اگر نہیں کھائے جانے کے قابل پھر تو اور بات ہے. تو اس لیے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی فرمانے لگے، اَأَدْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ میرے لیے نہیں ہو سکتا. انہوں نے سنت نہیں چھوڑی. ہر سنت پر عمل کوشش ہوتی تھی کہ عمل ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مظمہ میں جب ان کو بھیجا گیا اتفاق کے رائے سے کہ یہ ایسی شخصیت ہے کہ ان کا ہی بھیجنا وہاں مناسب ہے، حضرت عمر کے بارے میں پہلے طے ہونے لگا تھا، مشورے میں آئی، ان کا حضرت مجھے نہ بھیجو، فائدہ نہیں ہوگا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھیجا. یہ اپنے چچا زاد بھائی کے ہاں وہاں جا کر کے رہے، وہ مسلمان نہیں تھے. رات کے بعد صبح کو مذاکرات ہونے تھے کافروں کے سرداروں سے، تو حضرت کی وضاقتہ وہی جو سنت کے مطابق ہوتی ہے، وہی تہبند وغیرہ، وہ ٹخنوں سے اوپر جانے لگے. تو چچیرا بھائی کہنے لگا اپنے بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے، تم ایسا کرو، یہ اپنی چادر جو ہے یہ تہمن اس کو نیچے کر لو، یہاں اس کو بہت ہی برا سمجھا جائے، چادر کو یا پجامے کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مذاکرات اس سے متاثر ہو جائیں. انہوں نے فرمایا کہ بھائی ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے صاحب یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند اسی طرح پر ہوتا ہے، میں اس کو نیچے نہیں کر سکتا، میں اس کو نیچا نہیں کر سکتا. اور دیکھیے بظاہر آج ہم کتنے مسلمان ہیں ہمارے اندر جو اس بات پر عمل کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں. اللہ مزید توفیق عطا فرمائے. یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے، اجر کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو بہت بڑی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا تہمن جو ہے، پجامہ ہے یا پینٹ جو کچھ بھی ہے، ٹخنوں سے نیچے ہوگا، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں. اب ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا فائدہ کیا؟ کچھ بھی نہیں. اوپر رکھنے کا نقصان کیا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن یہ شرعی طور پر کتنا بڑا نقصان ہے نیچے اپنا پجامہ کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گیا اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کے نتیجہ میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی یہ ان کی شہرت نہیں ہوئی تھی، اس بڑے مقام پر فائز نہیں ہوئے تھے، ابتدائی دور تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہنے کہ میں جا رہا تھا تو ایک جگہ آئی، وہاں غسل کرنا تھا، انہوں نے کپڑے اتارے اور اس میں پانی کے اندر اتر گئے، لیکن میرے ذہن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ منع ہے. آپ نے فرمایا کہ لا یومن احدکم اپنا من کان یومن باللہ والیوم الاخر لا یدخل الحمام الا بمیزر او کما قال رسول. حضور نے فرمایا کہ کوئی حمام کے اندر ننگا ہو کر بغیر کپڑے کے داخل نہ ہو. فرمایا کہ میرے ذہن میں یہ حدیث آئی، میں نے ان کے یعنی تابے داری نہیں کی، جس سے انہوں نے چھلانگ لگائی تھی پانی میں اترے، میں نہیں اترا. تو میں نے خواب کے اندر ایک شخص کو دیکھا، اس نے آ کر کے کہا، احمد بن حنبل تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہاری مغفرت کر دی، کیوں کہ تم نے اس حدیث پر عمل کیا تھا، باستعمال حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا تھا، اللہ نے تمہاری مغفرت کی ہے. اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے مقتدا بنانے کا فیصلہ کر لیا، لوگ آپ کی اقتدا کریں گے. لوگ آپ کی اقتداء کریں گے. میں نے ان سے پوچھا امام صاحب فرماتے ہیں کہ من انت تو کون ہے؟ کہنے کہ انا جبریل, میں جبریل ہوں. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھیجا گیا اور یہ خوشخبری سنانے. اب دیکھیے ایک حدیث پر عمل کیا, اللہ رب العزت کی طرف سے کہاں تک پہنچا دیے, کہاں تک پہنچا دیے. تو اس لیے حدیث پاک پر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے سے اللہ بھی راضی, اور اللہ راضی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جنت کے اندر جو اعلیٰ مقامات جو اللہ کی رضا مندی کا نتیجہ ہے وہ بھی حاصل ہوگا. اور اس کے علاوہ دنیا میں جو انسان سیرت طیبہ پر عمل کرتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے, اور اللہ جس کا ہو جائے, اللہ اس کا ہو جاتا ہے, وہ اللہ کا ہو جاتا ہے. اور یہ گویا کہ اللہ کی, اللہ کے پیغمبر کی بات کو ماننے والا ہے, اللہ ان کی باتوں کو مانتے ہیں. جو سیرت پر عمل کرنے والا ہو اس کے نتیجہ میں وہ اللہ کا محبوب ہو گیا اور اللہ کی ذات کے ساتھ رابطہ قائم ہو گیا, اور اللہ اس کے وہاں محبوب ہو گیا, یہ اللہ کے ہاں محبوب ہو گیا. نتیجہ کیا ہے کہ اللہ کی جب بات اس نے مانی, اللہ نے کیا کہا میرے پیغمبر کی اطاعت کرو, اس نے ان کی بات کو مانا, تو اب اللہ ان کی بھی بات مانتے ہیں, اللہ ان کی بات مانتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں, اللہ ہماری بات کو مانے, درخواستوں کو قبول کرے, ہمیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کریں. ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کا نام تھا حبیب, وہ بصرہ میں رہتے تھے, اور ایک خراسان کے اندر ایک شخص رہتا تھا, خراسان میں ایک شخص رہتا تھا. تو اس نے خراسان سے اپنے مکان کو بیچا, بیچ کر اپنی بیوی کو لے کر بصرے میں آ گیا, اور ان کے ساتھ تعلق تھے, یہ بزرگ آدمی تھے اور یہ ان کا موتقد تھا, اور آ کر کے کوئی کرایہ وغیرہ اپنا مکان لیا, وہاں رہنا شروع کر دیا, اور 10,000 درہم اپنے حضرت حبیب کے پاس امانت کے طور پر رکھے. اور چند دنوں کے بعد پروگرام بن گیا حج میں جانے کا, میاں بیوی کا. تو حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت جی بات یہ ہے کہ ہم تو جا رہے ہیں حج پر, اور یہ رقم جو ہے یہ وہ ہے جو میں نے مکان بیچا تھا اس کے پیسے, تو آپ کو اگر کوئی مکان اچھا نظر آئے تو میرے لیے خرید لینا. تو میں ٹھیک ہے, وہ چلے گئے. چلے جانے کے بعد یہ ہوا کہ بصرے کے اندر قحط پڑ گیا, لوگوں کو غذا کی قلت محسوس ہونے لگی, اور قلت غذا کی وجہ سے لوگ مرنے لگے, اور بھوک غالب آ گئی, بڑی پریشانی ہو گئی, جیسے قاصد علی کے دور میں ہوتا ہے, بہت پریشانی ہوئی, کھانے پینے کو کچھ ملتا ہی نہیں. تو حضرت حبیب نے جو ان کے اصحاب تھے اور ان کے ساتھی سے ان سے مشورہ کیا کہ بھئی اب پیسے بھی نہیں ہیں کسی کے پاس, اور اسی طریقے سے خوراک بھی نہیں ملتی, کہیں سے مہیا کر لی جائے, لیکن یہ جو میرے پاس پیسے ہیں کیا ان کو میں خرچ لوں؟ یہ جو خراسانی نے 10,000 درہم دیے تھے تو کیا اس کی خوراک لے کر کے ان غربا میں تقسیم کر دی جائے؟ ان کا حضرت جی وہ تو آپ کے پاس امانت رکھ کر گئے ہیں, آپ کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ان کے لیے انہوں نے مکان کا کہا تھا, میں ان کو جنت میں مکان دے دوں گا, میں ان کے بدلے میں جنت میں مکان لے دوں گا, اور اگر انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے پیسے ہی چاہیے تو اللہ پیسوں کا بھی انتظام کر دے گا, میں پیسے واپس کر دوں گا. چنانچہ انہوں نے وہ پیسے, ان کا غلہ خریدا, جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں ضروریات کی چیزیں خریدی, اور غربا میں تقسیم کر دیا. وہ جناب حج کر کے وہ بھی تشریف لے آئے, اور جب آئے ملاقات ہوئی, پوچھا حضرت جی وہ میں نے ایک امانت آپ کو دی تھی, کیا مکان کا کچھ بنا؟ فرمایا کہ ہاں میں نے تو آپ کے لیے بہت عالی شان قسم کا محل خریدا, جس کے اندر نہریں جاری ہیں اور اس کے اندر درخت پھلدار لگے ہوئے ہیں, ہر قسم کی اس کے اندر سہولت. وہ بڑا خوش ہو گیا. تو اس نے جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ حضرت نے تو ہمارے لیے ایسا محل خریدا ہے جیسے بادشاہوں کے لیے محل ہوتا ہے. تو وہ بھی بہت خوش ہو گئی, اور بتایا کہ یہ بتا رہے ہیں حضرت نے اس کی یہ صفات بیان کی, یہ صفات بیان کی. تو چند دن گزر گئے خوشی خوشی. اس کے بعد ایک دن ہوا کہ آ کر کہنے لگے کہ حضرت جی, حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ جی وہ مکان کہاں ہے حضرت, میں دیکھنا چاہتا ہوں, میری بیوی دیکھنا چاہتی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی وہ مکان یہاں نہیں ہے, وہ میں نے آپ کے لیے جنت میں خریدا ہے, وہ میں نے آپ کے لیے جنت میں خریدا ہے. تو وہ خاموش ہو گئے, اور انہوں نے کوئی ناگواری کا اظہار نہیں کیا. یہ بات اپنی بیوی سے جا کر کے کہ وہ جو مکان میں نے آپ سے بتایا تھا انہوں نے خریدا ہے ہمارے لیے, وہ فرماتے ہیں میں نے جنت میں خریدا اللہ تعالیٰ. بیوی بی اس زمانے میں عورتیں بھی سمجھدار ہوتی تھی دیندار ہوتی تھی. بیوی بی کہنے لگی کہ ایسا کرو ان سے کہو کہ ہمیں لکھ کر دے دو, ہمیں لکھ کر دے دو کہ یہ مکان تمہارے لیے جنت میں میں نے خریدا. وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت جی میری بیوی بی کہتی ہے کہ ہمیں لکھ کر کے دے دو کہ آپ نے ہمارے لیے وہ خریدا. فرمایا ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں. انہوں نے لکھا, انہوں نے عربی کے اندر مضمون لکھا بسم اللہ الرحمن لکھ کر. فرمایا کہ اشتریت المنزلہ فی الجنتی من رب تعالی بعشرت آلاف درہم لفلان خراسانی لفلان خراسانی. اور اس کے بعد آگے لکھا علی ربی ان یدفعہ الیہ ویبری الحبیبہ. یہ لکھ کر ان کو دے دیا. اس کا معنی یہ تھا کہ میں نے جنت کے اندر ایک محل خریدا ہے اور خراسانی کے لیے فلاں بن فلاں کے لیے خریدا ہے اور 10,000 درہم کے بدلے میں خریدا ہے, اللہ رب العزت سے خریدا ہے, میری اللہ سے درخواست ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ خراسانی کو مکان دے دے. چنانچہ وہ گھر میں لے گئے, بیوی نے دیکھا. تو اتفاق یہ ہے کسی کو پتہ تو نہیں ہوتا, وہ 40 دن گزرے تھے, 40 دن کے بعد اس کی وفات ہوگی, اس خراسانی کی وفات ہوگی. تو خراسانی مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو کہنے لگا یہ پرچہ میری قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا, یہ پرچہ قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا. چنانچہ ایسے کیا گیا. تو دفن کے اگلے دن کچھ لوگ قبر پر گئے تو دیکھا وہاں پر ایک لکھی تحریر موجود تھی کسی چیز پر, اس کے اندر یہ تھا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ یہ برات نامہ ہے, برات الحبیبی من المنزل الذی اشتراه للخراسانی, یہ برات نامہ ہے جو حبیب نے فلاں خراسانی کے لیے خریدا تھا. فرمایا آگے قد دفعہ دفعہ اللہ تعالی الیہ و ابرا وابرا الحبیب. فرمایا کہ یہ برات نامہ ہے اور اللہ تعالی نے جو حضرت حبیب نے کہا تھا اس کے مطابق خراسانی کو وہ مقام دے دیا ہے, خراسانی کو وہ مقام دے دیا ہے اور حبیب کو بری کر دیا, حبیب کو اس نے بری کر دیا. تو میرا مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ مقام جو حاصل ہوا اتنے اعتماد کے ساتھ, اتنے وثوق کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ میں نے اللہ سے خرید لیا. ہر کوئی تو نہیں کہہ سکتا. جس کا رابطہ اللہ سے ہوگا, مضبوط ہوگا, وہ اس قسم کی بات کہہ سکتا ہے. عام آدمی تو ایسی بات نہیں کہہ سکتا. ایک بزرگ گزرے ہیں, وہ بہت بڑے آدمی تھے. ان کے پاس ایک آدمی آیا, حربی کے نام سے مشہور تھے, ابراہیم حربی غالب ان کا نام تھا. آ کر کہنے لگا کہ حضرت جی میرا ایک بہت ہی ضروری کاغذ تھا جس کے اوپر میں نے حساب و کتاب لکھا ہوا تھا اور بھی ضروری تھے, وہ گم گیا ہے, میں بہت ہی پریشان ہوں, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ وہ مجھے دے دے, میرا بہت نقصان ہو رہا ہے, مجھے بڑا اندیشہ ہے نقصان ہونے کا. تو فرمانے لگے کہ بھائی بات سنو, میں بوڑھا آدمی ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, میرا حلوہ کھانے کو جی چاہتا ہے, جا بازار سے خرید کر کے لا. تو وہ بھاگا بھاگا گیا, حضرت کا بڑا مرید تھا تو وہ حلوہ لے کر کے آیا, حلوہ انہوں نے تھوڑا سا کھایا اور باقی فرمایا کہ ایسا کرو یہ لے جاؤ گھر میں, اپنے بچوں کو جا کر کھلاؤ. چنانچہ وہ گھر لے گیا اور جا کر کھلایا. جب وہ حلوہ ختم ہو گیا, وہ کاغذ میں تھا حلوہ, تو دیکھا کاغذ وہی تھا جو اس کا گمشدہ, وہ کاغذ اس کا وہی تھا جو گمشدہ. اب دیکھیے اللہ رب العزت کی طرف سے کس طرح بات کی لاج رکھی جاتی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ دعا کر دیں گے, انہوں نے یقین دعا کی ہوگی, اللہ نے یہ سبب پیدا کر دیا. اور انہی کے بارے میں مصر کا بادشاہ ایک دفعہ ان سے ناراض ہو گیا. وہ بادشاہ پہلے زمانے میں ایسے خوش ہوتے تھے تو نکالوں سے اور کبالوں سے بڑے خوش ہو جاتے تھے, ہزاروں درہم ان کو دے دیا اور اس طرح انعامات دے دیے. اگر ناراض ہوتے تھے تو اس کو مروا دیتے تھے, قتل کر دیتے تھے, بہت اس کا برا حشر کرتے تھے. تو انہوں نے کوئی فتویٰ کو مسئلہ ان کی منشا کے خلاف دیا, ناراض ہو گئے. اب ناراض ہونے کے بعد سزا کیا تجویز کی کہ ان کو شیر کے سامنے ڈال دیا جائے, شیر اس کو کھائے گا سب لوگوں کے سامنے. وہ جناب شور مچ گیا پورے مصر کی بات, مصر میں شور مچ گیا, لوگ ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہوئے. ایک وہ میدان تیار کیا گیا, اس کے اندر ایک باڑ بنائی گئی اور ان کے اندر ان کو باندھ کر کے بٹھا دیا, ان کو حربی صاحب کو باندھ کر, بلکہ بنان حمال اس کا نام یاد ہے, بنان حمال ان کا نام تھا, ان کو وہاں بٹھا دیا گیا. اب ہاتھ بھی بندھے ہوئے, پاؤں بندھے ہوئے, شیر کو چند دن بھوکا رکھا گیا، وہ ہزاروں کی لوگ تعداد میں موجود ہیں تماشا دیکھنے کے لیے، کیا ہوتا ہے؟ وہ جناب جب شیر چھوڑا گیا وہ بھاگا بھاگا پھاڑنے کے لیے آیا، لیکن جب قریب پہنچا سون کر کے پیچھے ہو گیا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، سارے لوگ حیران ہو گئے، اب ان کو بھی مجبوری تھی، انہوں نے عذاب کر دیے، چھوڑ دیا انہوں. تو ان سے پوچھا بعد میں لوگوں نے، ان کے متعلقین نے، کہ حضرت جب وہ شیر آپ کی طرف آ رہا تھا آپ کے کیا جذبات تھے، کیا سوچ رہے تھے؟ ظاہر ہے کہ موت سامنے نظر آ رہی ہے، تو اس وقت ہر کسی کے حالات اپنے اعتبار سے ہوتے. فرمایا کہ میں یہ سوچ رہا تھا، کنتو اتفکرو فی اختلاف العلماء فی طہارتی لعاب السبا. فرمایا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ درندے کا جھوٹ اگر جسم کو کپڑے کو لگ جائے تو علماء کا اس میں جو اختلاف ہے وہ کیا ہے، وہ کہتا پاک ہے، وہ کہتا نباغ. میں یہ سوچ رہا تھا میں یہ سوچ رہا اندازہ فرمائے کہ کہاں عام لوگوں کی بات، کہاں ان لوگوں کی بات. تو میرا مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ ان کو یہ جو مقام اللہ نے عطا فرمایا، پہاڑ مصیبتوں کے آئے لیکن کچھ بھی نہیں سمجھا. یہ نہیں کہ ان پر مصیبتیں نہیں آتی ہیں، اللہ کے بندوں پر، اللہ کے بندوں پر مصیبتیں آتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ مصیبتیں آئیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ ہی اس کو ظاہر کرنے والے. کتنی بڑی مصیبت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا احساس ہی نہیں ہونے دیا. تو اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے عمل کے اندر آنی چاہیے. ہم نے باتیں بہت سنی ہیں، سنتے رہتے ہیں، جلسے بھی ہوتے ہیں اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن ہم مار کھا جاتے ہیں عملی میدان میں آ کر. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان حضرات کی جس طرح پر نیک لوگوں کی زندگی گزرتی ہے، دن گزرتا ہے، رات گزرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر، سنت کی اتباع کے اندر، اسی طرح ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سلسلہ میں بھرپور انداز میں عمل کریں، تاکہ اللہ کے پیغمبر بھی راضی ہوں اور اللہ بھی راضی ہو، اور اس کے اندر یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی ہمیں راحت اور سکون ملے گی، انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں نعمتوں سے مالا مال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.